لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلوات بجي محمد حضرت محترم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری بعثت کا بنیادی مقصد اسلام کو تمام اس اخلاق کو تمام کرنا ہے، اخلاق کو کمال عطا کرنا ہے، اور اسلام اگر دنیا میں آج تلک پھیلا ہے تو وہ اخلاق رسول اور اخلاق آئمہ اطہار علیہ السلام کی وجہ سے پھیلا ہے، اور آج کی اس مادی دنیا میں بھی اگر ہم اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں تو اخلاق کے بغیر نہیں پھیلا سکتے۔ لہذا جہاں نظریات اور فکر کی ضرورت ہوتی ہے وہاں عملی طور پر اخلاق کے مظاہرے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر اخلاق کا مظاہرہ نہ ہو تو اسلام کبھی بھی پھیل نہیں سکتا، دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتا۔ اور آج رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے کچھ مسائل اور مطالب ان کے حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ زانِ محترم، رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اور یہ وہ نبی ہیں کہ جن کا انتظار ایک کم 1,24,000 انبیاء نے کیا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو تمام کے تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور تمام کے تمام انبیاء پر اگر کوئی حجت ہے تو وہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہذا کوئی شخص آیا رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ اے محمد، آپ افضل ہیں یا اللہ کا نبی موسیٰ افضل ہے؟ کون افضل ہے؟ موسیٰ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا تھا، گفتگو کرتا تھا، موسیٰ کے اوپر اللہ نے توریت نازل کی، موسیٰ وہ ہیں جسے اللہ نے ید بیضہ عطا کیا، موسیٰ وہ ہیں جسے اللہ نے ایسا عصا عطا کیا جو اژدہا بن جاتا تھا، اور موسیٰ کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اے محمد، آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہے؟ میرے جوان سنیں گے، وہاں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ ادھر بلند آواز سے درود بھیجے نا محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسالت امام نے ارشاد فرمایا کہ یہودی دیکھو اپنی تعریف کرنا اخلاقی لحاظ سے اچھا نہیں ہے. یہ جو تم نے کہا کہ محمد افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں, تو اگر میں اپنی تعریف کروں تو اخلاقی لحاظ سے درست نہیں ہے, میرا نفس اس بات کی اجازت نہیں دیتا. زن محترم آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو جو یہ بلند مقام عطا فرمایا ہے نا, وہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ جب کسی ہستی کے اندر وہ صفات دیکھتا ہے تبھی اللہ اسے وہ مقام عطا کرتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کن کن آزمائشوں سے اسے گزارا جائے گا اور ان آزمائشوں کو یہ بھرپور طریقے سے اس میں کامیاب ہوگا تبھی اللہ اسے وہ مقام دیتا ہے. تو اے میرے جوانوں, اپنی ستائش کرنا, بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا کہ جی میں ایسا, میرے دادا ایسے, میرے باپ ایسے, میرا خاندان ایسا. سارے دماغ فرماتے ہیں کہ اخلاقی لحاظ سے کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ میں اپنی تعریف کروں, مگر یہ تعریف کرنا خود آپ کے مکتب کے دفاع کے لیے ہو, خود آپ کے جو اصولی موقف ہے اور آپ کا جو حق ہے اگر اس حق کے دفاع کے لیے ہو تو وہاں تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کے مکتب اور آپ کے نظریے کے اگر دفاع میں ہو تو وہاں تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لہذا آئمہ نے جہاں بھی اپنی تعریف کی ازان محترم وہ اپنے لیے نہیں کی بلکہ اپنے مکتب اور نظریے کے دفاع کے لیے کی ہے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. لہذا عزیزوں, رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم موازنہ کرنا چاہتے ہو انبیاء کا محمد سے تو سنو کہ آدم نے جب خطا کی تھی تو آدم نے بہت گریہ کیا, بہت روئے, تقریباً 40 سال روتے رہے, اور اللہ نے آدم کی دعا اس وقت قبول کی کہ جب آدم نے محمد اور اس کے خاندان کا واسطہ خدا کو دیا. اللہ اکبر, محمد اور آل محمد کا واسطہ جب آدم نے خدا کو دیا تو تب آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے, دعا قبول ہوئی ہے. اور یاد رکھو اے یہودی, 950 سال تبلیغ کرتے رہے اور جب امت نے نوح کی دعوت کو ٹھکرایا تو بارگاہ ایزدی میں ہاتھ اٹھا دیے کہ بارالہ اب بس بہت ہو گئی, حجت تمام ہو گئی, اللہ کا عذاب نازل ہونے لگا, زمین سے آسمان سے ہر جگہ سے پانی نکلنے لگا, ہر چیز پانی میں ڈوبنے لگی, اور وہ کشتی کہ جو حضرت نوح نے بنائی تھی جب وہ پانی میں تیرنے لگی اور حضرت نوح اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور حیوانات کے ساتھ جب اس میں سوار ہوئے تو نوح نے بھی اس پانی کو دیکھ کر ایک خوف محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کشتی غرق ہو جائے. رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ یہودی, جس وقت میں نوح نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا کہ یہ کشتی غرق ہو جائے گی, اس وقت نوح نے محمد اور آل محمد کا واسطہ خدا کو دیا. اللهم صل علی محمد. اس وقت ہمارا واسطہ دیا اور واسطہ دے کر کہا کہ یا اللہ مجھے غرق ہونے سے نجات عطا فرما. اللہ نے نوح کی دعا کو قبول کیا. تو اے یہودی یاد رکھ اس بات کو, تو محمد سے موازنہ کرتا ہے دیگر انبیاء کا اور موسیٰ کا, تو سن, جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا, آگ کے شعلے آسمان تک بلند تھے اور ابراہیم کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا, اس وقت میں جب ابراہیم فضا میں پہنچے اور آگ میں گرنے والے تھے, اس وقت میں فرشتے آئے, فرشتوں نے آ کر ابراہیم سے کہا ابراہیم ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں. ابراہیم نے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اور جب ابراہیم نے یہ کہا تو رسول فرماتے ہیں کہ اس وقت میں ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ بارالہ میں آگ میں گرنے والا ہوں، مجھے اس آگ سے محمد والے محمد کے واسطے سے نجات عطا فرما. ادھر درود بھیجے نا محمد والے محمد. اور اللہ نے ابراہیم کو اس آگ سے نجات عطا فرمائی اور آگ گلے گلزار بن گئی. اور فرمایا کہ اے یہودی، تو میرا موازنہ موسیٰ سے کرنا چاہتا ہے، تو یاد رکھ اس بات کو کہ جب موسیٰ نے اپنے اجدہے، اپنے عصا کو زمین پر پھینکا اور جب وہ اجدہے میں تبدیل ہوا، اس وقت میں جب وہ اجدہا بنا تو ایک دفعہ موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، اللہ اکبر، خوف محسوس کیا. اور جب خوف محسوس کیا تو اس وقت اے یہودی، موسیٰ نے میری اور میرے آل کا واسطہ دیا خدا کو کہ بارِ الٰہ مجھے اس خوف سے نجات عطا فرما. اے یہودی یاد رکھ کہ موسیٰ اگر آج موجود ہوتے اور اگر میری نبوت پر ایمان نہ لاتے تو اللہ موسیٰ سے اس کے ایمان کو بھی چھین لیتا اور نبوت کو بھی چھین لیتا. موسیٰ اگر آج ہوتے تو وہ میرے پیروکار ہوتے، وہ میری پیروی کرنے والے ہوتے، ان پر واجب تھا کہ میری پیروی کریں، لہذا اگر وہ میری پیروی کو ٹھکراتے تو اللہ ان سے نبوت چھین لیتا. اور اے یہودی اس بات کو سن لے، تو تو میرا موازنہ کرنا چاہتا ہے دیگر انبیاء سے، یاد رکھ میرا بیٹا مہدی، میں تو کجا، میرا بیٹا مہدی جب ظہور کرے گا اور قیام کرے گا دشمنان خدا کے مقابلے میں، اس وقت میں عیسیٰ کو اللہ آسمان سے نازل کرے گا، اور جب عیسیٰ آسمان سے زمین پر آئیں گے تو میرے بیٹے کی نصرت کریں گے اور میرا بیٹا آگے کھڑا ہوگا اور عیسیٰ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. ایک دفعہ درود بھیجے نا محمد والے محمد. تو محمد کے بیٹے کی جب افضلیت ہے حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں، تو پھر محمد کی کیا افضلیت ہوگی؟ تو عزیزان گرامی، ہمارا نبی وہ نبی ہے کہ جسے اللہ نے سرور کائنات بنا کر بھیجا، جسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اب دیکھیں لقب کیا دیا ہے اللہ نے، رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، عالمین کے لیے، یعنی سب کے لیے پیغام ہے، دوستوں کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، مومنوں کے لیے بھی، منافقوں کے لیے بھی، رسول کی ذات سب کے لیے رحمت ہے. اذان گرامی، سب کے لیے رحمت ہے. اور یہ رحمت جس کا تعلق انسان کے قلب کی نرمی سے ہے، انسان کی نرم برتاؤ سے ہے. اب دیکھیں اسی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. اور یہ جو کہا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو یہاں پر بعض لوگوں نے اشکال کیا کہ بھئی اگر رحمت ہیں تو کیا کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، مشرکوں کے لیے بھی رحمت ہے؟ جو رسول کی بات نہیں مانتے، رسول کے فرامین کو ٹھکراتے ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی رحمت ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جس طرح سے خدا تمام کی تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے، چاہے کوئی خدا پر ایمان لائے یا نہ لائے، تب بھی خدا اس کے لیے رحمت ہے. اسی طرح سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. جو سب کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے. لہذا قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے رسول، جب تک آپ امت میں موجود ہیں، اور موجود ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر اگر پردہ فرما گئے تو ہم کہیں جی موجود نہیں ہے، نہیں، رسول کا وجود موجود ہے، لہذا چاہے ظاہری زندگی میں، چاہے ظاہری زندگی کے بعد جب پردہ فرما گئے، رحلت فرما گئے، تب بھی
اللہ کا نبی رحمت للعالمین ہے، اللہ کی رحمت ہے سب کے لیے، دوستوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، سب کے لیے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ محمد جب ہم نے آپ کو بھیج دیا امت کے اندر اور آپ اس امت میں موجود ہیں، تو اب میں اس امت کے اوپر وہ عذاب نازل نہیں کروں گا جو پچھلی امتوں پر نازل کرتا رہا۔ کن کے لیے ہے یہ؟ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، وہ جو پچھلے نبیوں کی امتوں پر جنہوں نے ان کو ٹھکرایا تو اللہ نے آسمان اور زمین سے عذاب نازل کیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے محمد تمہاری برکتوں سے ہم نے وہ عذاب اٹھا لیا ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد کا۔ تو اذان گرامی، رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جو مرکز اسلام ہے، مرکز اسلام۔ دیکھیں دشمن نے کیا کیا ہے، دشمن دو چیزوں کو اس وقت نشانہ بنائے ہوئے، اس وقت موجودہ صورتحال میں دو چیزیں جو مرکز اسلام ہیں ان کو نشانہ بنائے، ایک قرآن مجید اور دوسری رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی۔ آپ دیکھ لیجئے یورپ اس وقت جو سازشیں کر رہا ہے عالم اسلام کے خلاف، اس میں ایک طرف قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے، جو کتاب انسانیت ہے، جو کتاب انسانیت کو کمال عطا کرنا چاہتی ہے، اس کتاب کو کیا کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی کتاب بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں جس میں لاجک نہیں ہے، ایک ایسی کتاب بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں دہشت گردی کی طرف ابھارا جاتا ہے۔ افسوس کے ساتھ اذان گرامی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے دہشت گرد جو مختلف ممالک کے اندر مسلمان تیار کیے گئے، وہ اسلام کے نام پر قرآن کی آیات جہادی کو پڑھ پڑھ کے مسلمانوں کے اور بے گناہوں کا قتل عام کرتے ہیں، اور وہ ویڈیوز اور وہ کلپس پوری دنیا کے اندر پھیلائے جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے اور مرکز اسلام ہے، جس کے ذریعے سے انسانیت اسلام کی طرف آنا ہے اور انسانیت کو ہدایت پانا ہے اس کتاب کے وسیلے سے، کیا کیا جائے؟ اسی کتاب کو متنازع بنا دیا جائے، اسی کتاب کو ایسی کتاب بنا دیا جائے کہ لوگ اس کے نزدیک نہ آنے پائیں۔ اور اسی طرح سے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے کہ بعض احمق لوگوں کی وہ تعریف جو رسول اللہ کی وہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور بعض ایسے واقعات جو کتابوں کے اندر مستند نہیں ہیں، جس سے یعنی یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے، یعنی بنی اسرائیل، کہا جاتا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ کیا ہے، یہ جعلی روایت ہے۔ کس نے گڑھی ہے؟ یہودیوں نے گڑھی ہے، لہذا وہ ڈالی گئی ہماری کتابوں کے اندر، ایسی احادیث کو کریٹ کیا گیا، گڑھا گیا، اور وہ اسلامی کتب کے اندر ان کو باقاعدہ ثبت کیا گیا، اور وہ نسل در نسل کتابیں آج ہم تک پہنچ گئیں۔ اب ان کی بعض دفعہ کوئی سند نہیں ملتی، یا کسی منافق سے سند ملتی ہے، کسی فاسق اور فاجر اور گناہگار سے سند ملتی ہے، لیکن ان روایات کو بار بار بیان کیا جاتا ہے، اور بیان کر کے کیا عظمت رسول بیان کر رہے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کروا رہے ہو تم عالم اسلام؟ میں وہ روایات اس طرف میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو معلوم ہے جو اس وقت سوشل میڈیا کے اندر بعض روایات ایسی بیان کی جا رہی ہیں جس میں رسول اللہ اور صحابہ کی کوئی عظمت نہیں ہے، توہین ہو رہی ہے، وہ روایات بیان کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور جناب اپنے آپ کو عاشق رسول بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور بڑی عظمت کے قائل ہیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بھائی اللہ نے عقل دی ہے، عقل کے ذریعے سے تحقیق کرو، آیا یہ روایت درست ہے، اور کیا اسلام کے مسلمات سے میچ کرتی ہے؟ جیسے قرآن مجید کے اندر محکم بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں، ہیں یا نہیں ہیں؟ زان محترم بھائی کچھ آیات محکم ہیں، کچھ آیات متشابہ ہیں، متشابہ جس میں شبہ ایجاد ہو جائے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک اصول دیا گیا کہ متشابہ آیات کو جس میں شبہ ہو جاتا ہے ان آیات کو پلٹاؤ گے محکم آیات کی طرف تو اس شبہے کا ازالہ خود بخود ہو جائے گا. تو اسلام کے مسلمان کی طرف جب تم ایسی روایات کو جب پلٹاؤ گے تو تمہیں خود بخود سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ نعوذ باللہ نہ رسول ایسا کام کر سکتے ہیں نہ صحابہ ایسا کام کر سکتے ہیں. تھوڑی سی عقل استعمال کرنے سے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، لیکن افسوس ہے زان محترم عقل تو ہم نے گروی رکھ دی ہے نا، عقل استعمال نہیں کرنی. بھائی دین ہے ہی عقل کا نام، دین کے سارے احکام عقلانی ہیں. جو عقل استعمال نہیں کرتا وہ دین پر عمل نہیں کر سکتا. ایک جاہل آدمی، بے عقل آدمی، نادان انسان وہ کبھی عالم نہیں بن سکتا، وہ کبھی صحیح دین پر عمل نہیں کر سکتا. لیکن افسوس ہے جان محترم یہی وجہ ہے نا، آپ دیکھ لیں کہ انڈیا میں کتاب لکھی گئی، سلمان رشدی نے کتاب لکھی، وہ کہاں سے روایت لے کر آیا تھا؟ ایسی ایسی کتابوں سے روایات نکال کر لے کر آیا. اور جو مولوی حضرات بیان کرتے ہیں افسوس کے ساتھ، بھائی کتاب جو احادیث کی کتب ہیں اس کے اندر تو ہر چیز ہے. ہم بھی دعویٰ نہیں کرتے کہ ہماری کتابوں کے اندر ساری چیزیں درست ہیں، چاہے بہار الانوار ہو، چاہے وسائل الشیعہ ہو، چاہے اصول کافی ہو، چاہے ہماری دیگر بنیادی کتابیں ہوں، ہمارا کوئی عالم کوئی مجتہد آج تلک اس نے یہ نہیں کہا کہ ہماری فلاں کتاب کے اندر 100% درست روایات ہیں، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے. اور اب تو اہل سنت ہمارے بھائی بھی کہتے ہیں ان کے یہاں جو صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے اور دیگر صحائح ستہ ہیں، وہ بھی اب ان کے علماء بھی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں صحیح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری کی ساری روایات درست ہیں. تو بھائی جب شیعہ اور سنی اس بات کے قائل ہیں کہ احادیث کے اندر جعلی روایات کو گڑا گیا ہے، تو پھر آپ جب حدیث بیان کرتے ہو تو تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ دشمن اسلام وہ تو موقع کی تلاش میں ہے کہ کوئی ایسی روایت ملے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق ہو، اسلام کی تصدیق ہو. آپ ایسی الوجیکل غیر منطقی قسم کی بات کرو کہ یورپ اسے اچھالے، ہمارے رسول کی تصدیق کرے، ہمارے رسول پر کتابیں لکھی جائیں، تو اس کا موقع کون فراہم کر رہا ہے؟ ہم لوگ فراہم کر رہے ہیں. لہذا اگر میں نعوذ باللہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ گالی دیتا ہے تو وہ ثابت کرے گا جناب قرآن و حدیث لے کر آ جائے گا کہ بھی گالی دینا ٹھیک ہے. تم ایک تو غلط کام کرتے ہو اور دوسرا نسبت دیتے ہو اسے قرآن و حدیث کی طرف، سیرت صحابہ کی طرف. یہ کون سا، مجھے بتاؤ نا کون سا اسلام ہے جس پر تم عمل کر رہے ہو؟ تو عزیز محترم اس وقت دشمن کی یہ کوشش ہے کہ قرآن مجید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل بیت علیہ السلام. اگر ہم اپنے اس میں آ جائیں تو اہل بیت علیہ السلام کی ہستیاں جو ہیں اس میں بھی آپ دیکھو نا انحراف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے افسوس کے ساتھ. لہذا جو مرضی آئے بیان کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کہہ دو ممبر سے بیٹھ کر، نیچے تو بیٹھے ہوئے لوگ سب واہ کریں گے، کہہ دو کہ امام حسین نے پانی مانگا تھا، شبر سے پانی مانگا امام حسین. شرم نہیں آتی آپ کو؟ کتنا بڑا انحراف ہے. اور وہ شخص سب جگہ مجلسیں پڑھتا ہے اور بڑی داد لیتا، ہم سب داد دیتے ہیں مل کے اس کو، بھائی کیا تم نے تحریف کر دی، سبحان اللہ، واقعہ عاشورہ کے اندر سبحان اللہ تم نے کمال کر دیا، کیا تحریف کی تم نے، ہم راضی ہیں، ہم آمادہ ہیں تمہاری اس خرافات کو سننے کے لیے. عزیزوں مکتب محمد والے محمد عقلانی مکتب ہے، ہمارے مکتب کی بنیاد دلائل پر استوار ہیں،
ہمارے مکتب کی بنیادیں مستحکم ہیں، جڑیں مستحکم ہیں، ہمارے علماء موجود ہیں، ہمارے مجتہدین موجود ہیں، ہماری مذہب کی بنیاد علم پر استوار ہے، تو ہم نے اپنی باگڈوریں جاہلوں کے ہاتھ میں دے دی۔ جس سمت میں امت کو لے جانا چاہو لے جاؤ، واقعی کربلا کو جس سمت میں موڑ دو کوئی مشکل نہیں ہے، مسلمات تشیع کا انکار کر دو کوئی مشکل نہیں، اسی ممبر سے بیٹھ کر فروعات دین کا انکار کیا جائے، نیچے بیٹھے ہوئے لوگ کہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات کر دی آپ نے، نعرہ حیدری یا علی، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا بیہیویئر ہے؟ دیکھیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب ایک خطیب جب خطابت کر رہا ہوتا ہے نا، جب خطیب خطابت کر رہا ہوتا ہے، اس وقت میں اگر وہ خطیب جو بول رہا ہے اور نیچے بیٹھے ہوئے سامعین سن رہے ہیں، اگر تو بولنے والا وہ بات کر رہا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، جسے اللہ اس کا رسول اور اہل بیت چاہتے ہیں، اگر وہ بات کرے گا تو نیچے بیٹھے ہوئے لوگ کیا کر رہے ہوں گے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں گے۔ آپ کا یہ بیٹھنا کیا ہے، اللہ کی عبادت ہے، لیکن اگر آپ جو مجلس سن رہے ہیں، جو بھی آپ جس پروگرام میں بھی گئے ہیں، خطیب اگر خطابت کر رہا ہے اور اگر اللہ کی مرضی کے برخلاف بات کرتا ہے، ایسی بات کرتا ہے جو نہ اللہ نے کہا نہ رسول نے کہا نہ اہل بیت نے کہا، مسلمات کا انکار کرتا ہے، تو یاد رکھنا رسول فرماتے ہیں کہ ایسا شخص خطیب بھی اللہ کی عبادت نہیں کر رہا بلکہ شیطان کا پجاری ہے، اور سننے والے بھی اللہ کی عبادت نہیں کر رہے شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر درود بھیجے محمد والے محمد پر، تو عزیزوں عرضی ہے کہ جب آپ ممبر پہ بیٹھتے ہو تو ممبر کے کچھ قوانین ہیں، اصول ہیں، اخلاقیات ہیں، آداب ہیں، جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، آپ کی مرضی نہیں ہے کہ جو چاہے بولو۔ تو بہرحال زن محترم آج اس وقت اہل بیت علیہ السلام نشانہ ہے باقاعدہ، کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے، دنیا نے اگر توجہ کرنی ہے اسلام کی طرف، مکتب اہل بیت کی طرف، تو کس کے وسیلے سے کرنی، یا قرآن کے وسیلے سے، یا رسول کے وسیلے سے، یا اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے؟ لہذا کیا کیا جائے، ان ہستیوں کو ایسے پیش کیا جائے جیسے الوجیکل ہستیاں ہیں، نعوذ باللہ، ان کی بات میں آج کے لحاظ سے کوئی وزن نہیں ہے، متضاد باتیں کرنے والے لوگ ہیں، لہذا ایسی چیزیں کر کے پیش کی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر، چند جملے میں امام حسن مصطفیٰ کے حوالے سے ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرات گرامی، امام حسن مصطفیٰ رسول اللہ کے وارث ہیں، اور امام حسن مصطفیٰ نے اپنا جو پیریڈ، جو امامت کا پیریڈ تھا، وہ سخت ترین پیریڈ تھا، یاد رکھیے گا۔ امام حسن مصطفیٰ کا جہاد کربلا سے کم نہیں تھا، ہم یہ سمجھے کہ نہیں امام حسن تو بڑے سکھ سے تھے، نہیں، سخت ترین جہاد امام حسن مصطفیٰ کا تھا۔ امام حسن مصطفیٰ امیر شام سے جنگ لڑنے گئے تھے، صلح کرنے نہیں گئے تھے۔ کیا آپ کہیں جی امام حسن تو صلح جو تھے، صلح پسند تھے؟ نہیں عزیزان محترم، ہمارے یہاں کوئی امام نہ جنگ پسند ہے نہ صلح پسند ہے، ہمارے یہاں ہر امام خدا پسند ہے، جیسے خدا چاہتا ہے ویسے وہ عمل انجام دیتے ہیں۔ اگر خدا چاہتا ہے صلح کریں تو صلح کر لیتے ہیں، خدا چاہتا ہے جنگ لڑیں تو جنگ لڑ لیتے ہیں،
اگر خدا پسند کرتا ہے کہ شہید ہو جائیں تو شہادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور اگر خدا چاہے کہ اسیر ہو جائے تو اسیری کو برداشت کرتے ہیں، اگر خدا چاہے کہ یہ مامون کی جانشینی کو بظاہر قبول کر لیں تو اللہ کی خاطر اس زندان کو بھی قبول کر لیتے ہیں، دل نہیں چاہتا لیکن اللہ جو چاہتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں زان محترم۔ لہذا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ولی عہدی کو کیوں قبول کیا؟ اس لیے کہ مصلحت دین اس میں تھی، مصلحت اسلام اس میں تھی، اللہ کی مرضی اس میں تھی۔ لہذا امام حسن مجتبیٰ حضان گرامی صلح کرنے نہیں گئے تھے، جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ اگر میرے ساتھ دینے والے لوگ مجھے مل جاتے تو میں امیر شام کے ساتھ صبح شام جنگ لڑتا، میں وہ نہیں ہوں کہ جو گھبرانے والا ہوں مشکلات سے، جنگوں سے، بلکہ جب جنگ صفین تھی تو اس وقت میں مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے ہیں، بڑھ بڑھ کر دشمنوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ اس وقت میں علی نے اپنے اصحاب کو کہا کہ میرے اصحاب جاؤ حسن کو روکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نسل آل محمد مٹ جائے، میں چاہتا ہوں کہ حسن یہاں پر قربان نہ ہو، حسن کو بھی بڑا کام کرنا ہے۔ مولا نے واپس بلایا امام حسن مجتبیٰ کو، اور خود جنگوں میں امام حسن مجتبیٰ کا ایک بنیادی کام کیا تھا اپنے بابا کے زمانے میں؟ بنیادی کام یہ تھا کہ لوگوں کو گھروں سے باہر نکالیں، جنگ کے لیے آمادہ کریں۔ امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت ایک ولولہ انگیز شخصیت تھی، ایک ایسی شخصیت تھی کہ جو لوگوں کو جنگ پر آمادہ کرتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ ایسی شخصیت نہیں تھے کہ آپ ایسے کر کے پیش کرو کہ جناب نعوذ باللہ بڑے صلح پسند تھے، بڑے جناب جنگوں سے بھاگنے والے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ جو ہے نعوذ باللہ، بعض لوگوں نے کہا کہ بزدل ہیں، نہیں ہے جان محترم، ہمارے یہاں کوئی امام بزدل نہیں ہوتا، امام تو ہوتا ہی وہ ہے کہ اگر وہ موجود ہو تو کائنات میں اس سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہوتا۔ لہذا امام حسن مجتبیٰ ایک شجاع انسان تھے، لیکن مجبور ہوئے صلح کرنے پر، کس وجہ سے؟ ایشیان حیدر کر رہا ہے میرے جوانوں، امام حسن مجتبیٰ کیوں مجبور ہوئے؟ امام حسن مجتبیٰ مجبور ہوئے چونکہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، جو ساتھ تھے وہ بک گئے، جو ساتھ تھے انہوں نے خیانت کی۔ امام حسن مجتبیٰ کس کے ساتھ جنگ لڑتے جب دست بازو ہی نہ رہے، جب وسائل ہی ختم ہو گئے جنگ لڑنے کے؟ مولا وہاں پر کیا کرتے؟ مولا اکیلے جنگ لڑ سکتے تھے، کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن مولا کے اکیلے جنگ لڑنے کا کوئی اس وقت فائدہ نہیں تھا۔ مولا کے خون کی وہ تاثیر نہیں ہوتی جو کربلا میں امام حسین کے خون کی تاثیر تھی۔ لہذا ان ساری شرائط اور حالات کو دیکھ کر امام قیام کرتا ہے، ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ لہذا اذان گرامی، ہم امام حسن مجتبیٰ سے، امام کے اس پوری سیرت سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیشہ اپنے امام کی آواز پر لبیک کہنا، کبھی یہ نہ کہو کہ امام یہ کیوں ہوا۔ جب تم ایمان لے آئے ہو امام کے اوپر، امامت کے اوپر، تو پھر ہرگز یہ نہ کہنا کہ یہ کیوں اور وہ کیوں، پھر تمہیں قیام کرنا ہے۔ اگر امام نے کہا قیام کرنا ہے تو قیام کرنا ہے، امام نے کہا صلح کرنی ہے تو پھر یہ نہیں کہنا کہ حسن نے نعوذ باللہ سستی کا مظاہرہ کیا، کسی شخص نے آ کر آگے بڑھ کر کہا مولا کو کہ آپ نے مومنین کو ذلیل کر دیا، نعوذ باللہ، صلح کر کے مومنین کو ذلیل کر دیا۔ آپ دیکھو، ایک طرف مولا کا ساتھ نہیں دیتے اور جب مولا صلح کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے ذلیل کر دیا۔ یہ جان محترم، آپ دیکھو انسانی مزاج اس طرح کا ہے، اگر انسان واقعا ایمان پر استوار نہ رہے اور ولایت سے حقیقی معنوں میں متمسک نہ ہو تو انسان اس طرح سے بے توفیق، اور آپ کہو کہ انسان اس طرح سے
ناکام ہو جاتا ہے اپنی عملی زندگی کے اندر، کہ نہ دنیا کا رہے نہ آخرت کا، ایسے لوگ کیا ہے، ان کی کیا زندگی ہے جنہوں نے آئمہ کا ساتھ چھوڑا، بالآخر مر کھپ گئے، کیا ہوا، کتنا کمایا، کتنا کھایا، لیکن ایسے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ان کا نام بھی نہیں ہے، اچھے نام سے کوئی یاد نہیں کرتا، برے نام سے ضرور یاد کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ یہ ہمارے امام خزانہ گرامی سیرت میں امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اخلاقی، ہماری بحث بھی چونکہ اخلاقی ہے، میں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا۔ اب دیکھیں مولا امام حسن مصطفیٰ کا جو اخلاق تھا وہ واقعاً عجیب تھا۔ ایک غلام کہتا ہے کہ میں نے بہت چاہا مولا کو غصہ دلاؤں، غضبناک کروں، لیکن مولا غضبناک ہوتے ہی نہیں، جس بہانے سے بھی میں نے چاہا کہ مولا کو غصہ دلاؤں، مولا کو غصہ نہیں آتا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ مولا کا ایسا نقصان کروں کہ اس دفعہ تو ضرور غصہ آ جائے۔ کہتا ہے کہ میں نے مولا کے حیوان کی، جو بھی حیوان تھا، اس کی ٹانگیں توڑ دیں، تو مولا کو پتہ چلا کہ حیوان کی ٹانگیں توڑی گئی۔ امام نے سارے غلاموں کو بلایا، کہا کس نے ٹانگ توڑی ہے؟ اب وہ غلام خوش ہو گیا کہ مولا غصہ کریں گے، کس نے ٹانگ توڑی؟ تو یہ سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، مولا میں نے ٹانگیں توڑی۔ کہا جاؤ، تمہیں اللہ کی راہ میں آزاد کیا، تمہیں اللہ کی راہ میں آزاد کیا، تم جو مجھے غصہ دلانا چاہتے تھے، میں غصے میں نہیں آتا، مگر اللہ چاہے تو میں غصے میں آؤں گا، میں غضب اس وقت کرتا ہوں جب میرا اللہ مجھ سے چاہتا ہے، وإلا مجھے غضب نہیں آتا۔ ایک کنیز دسترخوان لگا ہوا تھا اور میرا مولا امام حسن دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، اس وقت میں کنیز ایک دفعہ شوربہ لے کر آتی ہے، سالن لے کر آتی ہے، اور پاؤں ٹھوکر سے وہ گرتی ہے، پاؤں الجھتا ہے اور سارا شوربہ مولا کے لباس پر آ کر گرتا ہے۔ ایک دفعہ کنیز گھبرا جاتی ہے کہ مولا کیا رد عمل دیں گے۔ عزیزو، جب مولا نے یہ دیکھا کہ مولا کا لباس سب کا سب شوربے والا ہو گیا اور کنیز گھبرا رہی ہے کہ اب کیا رد عمل آنے والا ہے، ایک دفعہ کنیز سے کہا، کنیز جا، تجھے راہ خدا میں میں نے آزاد کیا۔ حسن مصطفیٰ وہ نہیں ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر مواخذہ کرے۔ زان محترم، امام حسن مصطفیٰ وہ کریم انسان ہے جن کا دسترخوان ہمیشہ پھیلا رہتا تھا، ہمیشہ دسترخوان لگا ہوتا تھا، اور مولا علی علیہ السلام بھی ہمیشہ فقرا کو کہا کرتے تھے کہ جاؤ حسن مصطفیٰ کے پاس، ان کا دسترخوان ہمیشہ لگا ہوا ہے، جاؤ وہاں سے جا کر غذا کو تناول کرو۔ امام حسن مصطفیٰ زان محترم وہ ہستی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اخلاق کو تم مجسم شکل میں دیکھنا چاہتے ہو نا، اخلاق کامل کو مجسم شکل میں دیکھنا چاہتے ہو، تو حسن ابن علی کو دیکھو۔ حسن ابن علی مجسم ایک کامل اخلاق ہے، چلتا پھرتا ایک کامل اخلاق ہیں۔ اور عزیزان محترم، امام حسن مصطفیٰ روایات میں ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام رحبہ کے مقام پر جب وہاں پہنچے، تو ایک دفعہ ایک شخص آیا اور آ کر مولا علی علیہ السلام سے اس نے عرض ادب کیا، سلام کیا، بڑی عقیدت کا اظہار کیا اور ایسا شو کیا جیسے بڑا چاہنے والا ہے مولا کو۔ مولا نے ایک دفعہ اس کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ تو میرا چاہنے والا نہیں ہے، یہ جو تو میرے ساتھ عقیدت کا اظہار کر رہا ہے یہ مکاری ہے۔ ایک دفعہ سر جھکا لیتا ہے، کہتے کہ تو جاسوس نہیں ہے امیر شام کا؟ سر ہلاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ کہا کہ دیکھو، مجھے معلوم ہے کہ امیر شام نے تجھے کیوں بھیجا ہے۔ امیر شام ایک مشکل کا شکار ہے. جب بادشاہ روم نے کچھ سوالات کیے ہیں میرے شام سے, اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے, لہذا اس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو مجھ سے یہ سوالات کرے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہاں مولا ایسا ہی ہے. کہا اچھا, اب میں تیرے سوالات کے جوابات میں نہیں دوں گا, میرا بیٹا حسن مجتبیٰ دے گا. اللہ اکبر. تو لہذا تجھے جو سوال کرنا ہے حسن مجتبیٰ سے کر لے. تو کہتا ہے کہ بادشاہ روم نے پہلا سوال بڑا عجیب و غریب کیا. سوال کیا ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے معیار کیا ہے, حق و باطل میں کیسے تمیز کی جا سکتی ہے. کہا اچھا, اور کیا سوال ہے؟ کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ آسمان اور زمین کا فاصلہ کتنا ہے, وہ بتلائیے. بھائی آسمان سے زمین تک کا فاصلہ کون ناپے گا, کس کو پتا کتنا فاصلہ ہے. کہا اسی طرح سے تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. کہا یہ بھی بڑا مشکل سوال ہے, یہ کیسے ناپا جا سکتا ہے. تو امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ دیکھ یہ تو بڑا آسان سا سوال ہے, یہ جو کہا روم بادشاہ روم نے جو سوال کیا کہ حق اور باطل کے لیے معیار کیا ہے, کیسے پہچانا جا سکتا ہے, تو یاد رکھنا جو چیز آنکھوں سے دیکھ لو وہ حق ہوا کرتی ہے اور جو کانوں سے سنو وہ باطل ہوا کرتی ہے. ایک دفعہ درود بھیجے نا محمد والے محمد. اور اسی طرح سے آسمان اور زمین کا فاصلہ ایک مظلوم کی آہ کے برابر, ایک مظلوم کی آہ کے برابر. جتنی تیزی سے مظلوم کی آہ خدا تک پہنچتی ہے اتنا ہی فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان, اور مشرق اور مغرب کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا سیر آفتاب ہے, یعنی سورج جتنا فاصلہ ایک دن میں طے کرتا ہے اتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کا ہے. کہا جا کے روم بادشاہ روم کو بتلا دو. تو حضرت محترم بہت سے واقعات امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقی سیرت کے حوالے سے موجود ہیں, علمی حوالے سے بہت سارے واقعات موجود ہیں. بہرحال ہمیں اور آپ کو امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. واقعاً افسوس ہے کہ ہماری مجالس کے اندر ہم جس طرح سے اہل بیت کی سیرت کو بیان کیا جانا چاہیے ہم اس طرح سے سیرت کو بیان نہیں کرتے, اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا. حضان محترم آج کا دن شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا دن ہے, اور آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ امام حسن مجتبیٰ اہل بیت علیہ السلام میں مظلوم ترین ہستی ہیں. یہ وہ ہستی ہیں, آپ دیکھو کہ ہر امام جو بھی امام تھا وہ یا تلوار سے شہید ہوا ہے یا زہر سے مسموم ہوا, لیکن جیسے بھی ہمارے آئمہ شہید ہوئے گھر میں ضرور سکون تھا, گھر میں کوئی پرابلم نہیں تھی, گھر والی زوجہ ان کے لیے باعث سکون تھی. امام حسین اگر کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں تو ان کی زوجہ اس مشکل ترین حالات میں بھی ان کی مونس اور انیس تھی, لیکن آپ دیکھیں امام حسن مجتبیٰ اپنے گھر کے اندر, آپ دیکھیں خود زوجہ جو سکون پہنچانے کا ذریعہ ہے وہی قاتلہ بن جاتی ہے, وہی زہر دینے والی بن جاتی ہے. تو اس سے بڑھ کر مظلومیت امام حسن مجتبیٰ کی کوئی اور نہیں ہو سکتی. عزاداروں, کسی عالم کسی ذاکر کے خواب میں امام حسن مجتبیٰ آئے, اور آ کر امام حسن مجتبیٰ نے ایک دفعہ اس ذاکر سے کہا, ذاکر تم میرے سخت مصائب نہیں پڑھتے. ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا میں تو آپ کے بڑے سخت مصائب پڑھتا ہوں. مولا میں بیان کرتا ہوں کہ جنازہ آپ کا گھر سے گیا اور دوبارہ واپس آیا. مولا میں بیان کرتا ہوں کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے تھے. مولا میں یہ بھی بیان کرتا ہوں کہ آپ کے جنازے میں 70 تیر لگے. کہا نہیں ذاکر تو میرے سخت مسائل بیان نہیں کرتا. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا پھر آپ خود ہی بتا دیجئے کہ میرے سخت مسائل کون سے ہیں. عزاداروں بس شرما کے نہیں روئیے گا. امام حسن مجتبیٰ کہ مصائب ہیں, کہا کہ میرے سخت مصائب ذاکر اگر تو پڑھنا چاہتا ہے تو لوگوں کو بتلا دینا, مدینے میں ایک گھر تھا, اس گھر کا ایک دروازہ تھا جو بڑا متبرک تھا, لیکن اس گھر میں اہل بیت رہتے تھے, اس میں حسن بھی تھے, حسین بھی تھے, زینب و ام کلثوم بھی تھیں اور ہماری مادر زہرا بھی تھی. بس اس گھر کو جلایا جا رہا تھا, اس گھر کے دروازے کو جلایا گیا, اور جب دروازے کو دھکا دیا گیا نا, جب میری ماں در و دیوار کے درمیان آئی تو میں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. لوگوں کو بتلا دینا حسن سارے مصائب بھول سکتا ہے لیکن اپنی ماں کے پہلو پر گرتا ہوا دروازہ نہیں بھول سکتا. اجرکم اللہ. عزاداروں بس میرے مولا امام حسن کو زہر دیا گیا. جب میرے مولا حسن کو زہر دیا گیا نا, ایک دفعہ میرا مولا الٹ کر بستر پر گرا, ایک دفعہ آواز جب بلند ہوئی نا, بنی ہاشم کے دروازے کھلنا شروع ہوئے, زینب دوڑی حسن کی طرف, حسین دوڑے, عباس دوڑے, اب چاروں طرف سے امام حسن مجتبیٰ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. حسن مجتبیٰ, عزاداروں ایک دفعہ تشت لا کر جب سامنے رکھا گیا نا, کیا دیکھا کہ حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں گر رہے ہیں. اللہ اکبر. خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے. عزادارو زینب کی عجیب قسمت ہے, آج مدینے میں حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرتے ہوئے دیکھ رہی ہے, اور کل کربلا کے میدان میں حسین کے لاشے کو پامال ہوتے ہوئے زینب دیکھے گی. عجیب قسمت ہے زینب کی. عزادارو بس حسن بستر شہادت پر لیٹے ہوئے ہوئے ہیں, چاروں طرف سے اہل بیت نے گھیرا دیا ہوا ہے. بس عزاداروں ایک دفعہ جناب امام حسن مجتبیٰ نے وصیت کرنا شروع کی. ایک دفعہ کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو بلاؤ. قاسم تقریباً 1.5 سال کے تھے. قاسم دوڑتے ہوئے آئے, بابا کے سینے سے چمٹ گئے. ایک دفعہ ام فروا نے کہا قاسم تمہارے بابا کے سینے میں زہر ہے, ان کو تکلیف ہوگی. لیکن ایک دفعہ حضرت امام حسن نے کہا ام فروا جب قاسم میرے سینے پہ لیٹتا ہے نا مجھے بڑا سکون ملتا ہے. اجرکم اللہ. بس ایک دفعہ قاسم کو بوسے لینا شروع کیے. کبھی ہاتھ کے بوسے لیتے ہیں, کبھی پاؤں کے بوسے لیتے ہیں, کبھی پیشانی پر بوسے لیتے ہیں, اور کہتے جاتے ہیں اللہ جانے کربلا کے میدان میں میرے قاسم کے کہاں کہاں گھوڑوں کی ٹاپیں پڑیں گی. اجرکم اللہ. عزاداروں بس اب ایک دفعہ اور وصیت کی. کہا میرے صندوق سے ایک تعویذ نکال کر لانا. تعویذ لایا گیا اور قاسم کے باندھا گیا. قاسم کو باندھ کر کہا کہ ام فروا جب مشکل وقت آئے نا تو ایک دفعہ یہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا. عزاداروں بس وصیت کرتے جاتے ہیں. ایک دفعہ وصیت کی حسین دیکھو میرا جنازے کو میری تدفین رسول اللہ کے برابر میں کرنا, لیکن اگر لوگ اجازت نہ دیں تو میری ماں کے پہلو میں دفنا دینا. اجرکم اللہ. بس آہستہ آہستہ امام حسن مجتبیٰ نے آنکھیں بند کی, کوہرام مچا, واہ محمدہ کی صدائیں بلند ہوئیں, واہ حسنہ کی صدائیں بلند ہوئیں, جنازہ تیار ہوا. عزاداروں بس جنازہ گیا, میں نے مختصر کر دیا. جنازہ گھر سے نکلا, بڑی شان سے نکلا ہے. حسین جنازہ لے کر جا رہے ہیں, عباس جنازہ لے کر جا رہے ہیں, محمد ابن حنفیہ جنازہ لے کر جا رہے ہیں, لیکن یہاں جنازہ روضہ رسول کے پاس پہنچا, وہاں شمشیریں نکلی, تیر کمان تیار ہوئے, ایک آواز بلند
بلند ہوئی، ایک خاتون نے آواز دی، یہ میری میراث ہے، اس حجرے میں رسول کے کسی کو دفن ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ عزاداروں بس اب تیر چلے، 70 تیر پیوست ہوئے، جنازہ واپس ہوا، زینب کا دل گھبرایا، اما فضہ سے کہا اما فضہ یہ مدینہ کی گلیوں میں شور کیسا ہو رہا ہے؟ اما فضہ نے جب دروازہ کھولا، جنازہ گھر میں آیا، حسین نے آگے بڑھ کر کہا زینب ایک امتحان اور دینا ہے، جنازے سے تیر نکالنے ہیں۔ زینب حسن کے جنازے سے تیر نکال رہی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے زینب کبریٰ عجیب قسمت ہے آپ کی، آج حسن کے جنازے سے تیر نکال رہی ہے، کل کربلا کے میدان میں 11 محرم کو جب حسین کے لاشے سے آپ کا قافلہ گزرے گا اور آپ اپنے آپ کو حسین کے لاشے پر جب گرائیں گی نا، اس وقت میں زینب ایک جملہ کہے گی، کل مدینے میں اپنے بھائی کے جنازے سے میں نے تیر نکالے، لیکن بھائی حسین مجھے معاف کرنا، میں آج تیرے جنازے سے تیر نہ نکال سکوں گی۔ جانتے ہو عزاداروں کیوں؟ اس لیے کہ زینب کے ہاتھ پسے پشت ہے۔ عجیب قسمت ہے زینب کی، ایک بھائی کے جنازے میں تیر، ایک بھائی کا جنازہ تیروں پر۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین ماتم حسن۔